پاک و صاف رہیں گے اور پھر بھی استغفار کا سلسلہ، نماز توبہ کا سلسلہ جاری رہے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہوگی کہ اوابین اور توابین میں داخل فرما لیں گے۔ تو میرے محترم دوستو بزرگو، آٹھواں نمبر جو تھا کہ جو ابلیس کے دشمنوں میں ابلیس نے شمار کیا ہے، وہ شخص جو اپنی توبہ پر پختہ رہے۔ صغیرہ سے بھی بچنا ضروری ہے اور کبیرہ سے بھی بچنا ضروری ہے۔ اس ذیل میں یاد رکھے کہ ہمیں آپ کو بہت باتوں کا علم نہیں، ٹخنے سے نیچے پاجامہ یا تیبن وغیرہ اس کا لٹکا لینا اور ٹخنے کو ڈھک لینا، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا خلاصہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تین آدمیوں کی طرف رحمت کی نظر نہ فرمائیں گے، ایک بوڑھا زانی اور ایک غریب متکبر اور تیسرا وہ جس کا تیبند یا پاجامہ ٹخنے سے نیچے لٹکا ہوا ہوگا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب شہید ہو رہے تھے، زخم کا زیادہ زور تھا اور خون بہ چکا تھا، آخری لمحات تھے، اس دنیا سے تعلق تھے، تو ایک صاحب آپ سے ملنے آئے، عیادت کرنے آئے۔ جب جا رہے تھے تو ان کا تیمن زمین پر گھسٹ رہا تھا، آپ نے بلایا۔ ان لمحات میں بھی جبکہ روح قفس عنصری سے پرواز کرنے والی ہے، بلا کر فرمایا کہ اس کو اونچا کرو، یہ کیا کیا ہوا ہے تم نے، یہ حضور کی سنت کے خلاف ہے۔ آج بدعتی کہہ دیتے ہیں جی اگر لمبا بن گیا تو اس کو لٹکا رہنے دو، یاد رکھیے اگر لمبا ہے اس کو اڑس لیں، اڑسنا ضروری ہے، اوپر کرنا ضروری ہے۔ اور اسی طرح سے کالر کے متعلق پچھلے دنوں میں نے کہا تھا، کالر بھی یہ یہود و نصارہ کی ہی ایجاد ہے، ٹائی بھی انہی کی ایجاد ہے، پتلون بھی انہی کی ایجاد ہے، لباس میں، پوشاک میں، کھانے میں، پینے میں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات کو اختیار کر کے اس بات کا مصداق بن جائیے، پھر دیکھیے کہ اللہ کی کیسے رحمت ہوتی ہے۔ تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے، میں صورت لے کے آیا ہوں۔ صلحہ کا لباس تو بنا لیجئے، میں نے ابھی آپ سے عرض کیا ہے کہ داڑھی رکھ لی ہے، سفید ٹوپی پہننے لگ گئے تو لوگ سمجھنے لگے کہ چندہ لینے آئے ہیں، مولوی صاحب آ گئے۔ اس طرح سے عجیب و غریب واقعات ہوتے ہیں، لیکن یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ سے جو دل کا معاملہ ہے وہ بڑا اچھا رکھیے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جتنا تقویٰ بڑھتا جائے گا، پرہیزگاری بڑھتی جائے گی، اللہ سے تعلق، اللہ کے رسول سے تعلق بڑھتا جائے گا، اتنا ہی معاملہ اونچا ہوتا جائے گا۔ میں نے عرض کیا ہے کہ دنیا ساری کی ساری بھی اگر برا سمجھے تو کوئی پرواہ نہیں، لیکن رب جو ہے راضی رہے۔ اگر رب راضی ہے، ساری دنیا ناراض ہے تو کوئی فکر نہیں، اور اگر رب ناراض ہے، ساری دنیا راضی ہے تو ذرہ بھر فائدہ نہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ نگاہ یار تو برہم نہیں، تو مالک کی طرف دیکھنا چاہیے ہمیں۔ جب مالک کی طرف ہم دیکھیں گے تو مالک کی کرم نوازی ہوگی، اور اس طرح سے بیڑا پار ہونے کا سامان اور انتظام ہوگا۔ کوشش ہمیں آپ کو کرنی ہوگی، اور ان کی مہربانیاں جب ہی ہوں گی جبکہ ہم حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات کو دل و جان سے اپنائیں گے۔ آگے چلتا ہوں، امید ہے کہ باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی، اور توبہ کا سلسلہ جاری رکھیں گے، اپنے کو گنہگار سمجھیں گے، پاکیزہ نہیں سمجھیں گے، اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کا سلسلہ بھی خوب رکھیں گے۔ نواں فرمایا کہ حرام سے بچنے والا حلال کو اختیار کرے، حرام سے بچے تو ابلیس کو اس سے بھی زبردست عداوت ہے۔ ظاہر ہے کہ ابلیس خوش ہوتا ہے حرام میں ڈال کر، ہمیں آپ کو ہر حرام سے، ہر مشتبہ سے بچنا ضروری ہے۔ حرام کی تاثیر بہت خراب ہے، جس طرح زہر کی تاثیر خراب ہے اسی طرح حرام کی تاثیر بھی خراب ہے، اور حرام میں خاص طور سے سود کا حرام بہت برا ہے۔ آپ اندازہ کیجئے آج حالت یہ ہو گئی ہماری کہ ان یہود و نصارہ نے تسلط حاصل کر کے اور غلبہ پا کے ایسا نظام جاری کیا جس کی وجہ سے آج سود ہی سود ہے سارے مسلمانوں کے اندر، بھی نظام سارے سودی ہیں، اور اس طرح سے جکڑ رہے ہیں اور پھر بھی پیچھا نہیں چھوڑتے ہیں، قرضوں پر قرضے دیے جاتے ہیں اور جکڑے جاتے ہیں۔ ایک زمانہ ایسا تھا کہ ہمارے اکابرین اور بزرگان دین ان میں فرماتے تھے کہ میں قسم کھا سکتا ہوں, اور اس میں وہ سچے ہوتے تھے کہ ایک پائی میری جو ہے وہ حرام کی نہیں. اور آج یہ قسم بڑی مشکل اور ناممکن ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ براہ راست اور بالواسطہ کا فرق ہے, ورنہ حقیقت ہے کہ ان سودیوں نے مسلمانوں کا جینا حرام کر رکھا ہے. اور جہاں کہیں بھی انفرادی طور پر بھی سود کا سلسلہ ہو جاتا ہے وہ آدمی پریشان ہی رہتا ہے. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حق بیان فرما دیا ہے, اس میں کسی قسم کی کوئی لاگ لپٹ نہیں رکھی. آپ نے فرمایا زنا بدترین گناہ ہے, اور پھر ماں کے ساتھ اور بھی زیادہ بدترین در بدترین ہے, اور پھر ماں کے ساتھ 70 مرتبہ زنا کرنا کتنا بدترین ہوگا, تصور نہیں کر سکتے اس کی بدترینی کا, بے انتہا بدترین. فرمایا کہ سود کا ایک لقمہ اس سے بھی زیادہ بدتر ہے. اور جہاں کہیں بھی یہ سود کا ایک بھی پیسہ آ جاتا ہے وہاں حلال کو بھی لے بھاگتا ہے. تو اس لیے یاد رکھیے, سود سے بھی بچتے رہیے, اور اس طرح سے ہر حرام کام سے اپنی زندگی کے اندر پوری طرح بچنے کی بھرپور کوشش جاری رکھیے. اور حرام کام کیا ہیں؟ وہی جو اللہ نے منع کر دیے ہیں. نگاہ کے لیے جہاں کہہ دیا کہ اس کو غلط جگہ مت لگانا, مت اس کو ڈالنا, وہاں مت ڈالیے, اس کو بچائیے. زبان کو کہہ دیا غلط جگہ مت چلانا, وہاں نہ چلائیں اس کو, تو یہ رکنا ہے. اور کان گانے نہ سنیں, اور اس طرح سے وہ چیزیں نہ سنیں جن پر کہ منع کر دیا ہے. اگر سنا تو سمجھو کہ گناہگار ہو گیا, حرام کا مرتکب ہو گیا. اور اسی طرح سے ہاتھ پاؤں سب کے لیے یہ یاد رکھیے کہ حرام سے بچنا, پورے وجود کو بچانا بڑا ضروری ہے. قربان جاؤں آقا کی تعلیمات کے, فرمایا کہ ایک آدمی ہے دعا مانگ رہا ہے, گڑ گڑا رہا ہے, رو بھی رہا ہوگا, اور خوب لجاجت کے ساتھ کہتا ہے یا ربی یا ربی یا ربی یا ربی, لیکن اس کی دعا کوئی قبول نہیں ہوتی. پھر فرمایا کہ دعا قبول کہاں سے ہو, اس کا کھانا حرام کا, اس کا پہننا حرام کا, اس کا پینا حرام کا, اس کا رہنا حرام کا, تو دعا کہاں سے قبول ہو. سچ عرض کرتا ہوں, اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ حلال عطا فرمائے, ہم سب کو حرام سے بچائیں. کہ میرے پاس لوگ آتے رہتے ہیں, اتنی اتنی آمدن ہے کہ آدمی اگر سنے تو یہ سوچتا ہے کہ اس کے بعد تو کوئی پریشانی رہنی نہیں چاہیے, لیکن سکون نام کی نعمت ان کے پاس نہیں رہتی, اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ اس کم عمل کے اندر, اس کام کے اندر, اس روزگار کے اندر راضی نہیں ہے. حتیٰ کہ اگر کسی نے تقابل کر لیا ہے تو اس کو صاف نظر آ گیا کہ حرام کے اندر بڑی خرابی ہے. ہمارے ایک مرید تھے جو بھاگ گئے, بہت عرصے تک نظر نہیں آئے. جب ملے ہم سے تو میں نے کہا بھائی خیریت تو ہے, کہاں چلے گئے تم؟ کہنے لگے جی بس شرم کی وجہ سے منہ نہیں دکھاتا تھا. کیا ہو گیا بھائی؟ کہنے لگے کہ آپ مجھے ہمیشہ سمجھایا کرتے تھے کہ جو نوکری کر رہے ہو وہ کرتے رہو. حلال کی نوکری تھی, کسی کمپنی میں عزت کی نوکری تھی, سارے کمپنی والے مالکان وغیرہ ملازمین عزت کرتے تھے, کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں تھی, معقول آمدن تھی. لیکن شیطان پیچھا نہیں چھوڑتا, اور اس نے برگلایا. شیطان کے شاگرد انسان کے روپ میں وہ بھی ساتھ لگ لیے. انہوں نے کہا کہ میاں بینک کی نوکری کر لو, اس میں بڑے مزے آ جاتے ہیں, فیسلٹی بہت, پیسہ بہت. تو چپ چاپ انہوں نے وہ حلال کی نوکری چھوڑ کر اور وہ بینک کی نوکری کر لی, اور 6 مہینے کی, اور 6 مہینے میں ہی ان کو نظر آ گیا کہ پہلے کیا تھے اور اب کیا ہو گئے. کہنے لگے نہ نماز میں برکت, نہ دل لگے, نہ روزے میں, ہر چیز میں ظلمت ہی ظلمت کا احساس, ہر چیز میں بے برکتی اور پریشانی. تنخواہ بہت زیادہ پہلے کے مقابلے میں, جو حلال کی تھی اس کے مقابلے میں بہت زیادہ, فیسلٹی بھی, لیکن بیماری, پریشانی, حیرانی, یہ وہ. آخر انہوں نے محسوس کیا کہ جو کچھ بھی استاد کہا کرتے تھے ٹھیک ہی کہتے تھے, تو پھر استعفیٰ دیا وہاں سے. پھر دوبارہ ان لوگوں سے رابطہ کیا, تو انہوں نے پھر بھی مہربانی کی, کہا کہ آپ کی سیٹ ابھی بھی خالی ہے, آپ بالکل شوق سے آ سکتے ہیں, اسے عزت اور احترام کے ساتھ اس سیٹ پر بیٹھ سکتے ہیں. جب اس پر بھی آ گئے, پھر آنے کے کچھ عرصے کے بعد میرے پاس آئے, تو جب یہ سارا قصہ ہوا میں نے کہا نہ مقبول آدمی، اچھا خاصا ہر کام جو تھا اچھا تھا، ساری چیزیں پاکیزہ تھی، اس میں یہ گندگی ڈالنے کی تمہیں کس نے کہا تھا؟ تو میرے محترم دوستو بزرگوں، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے آپ حضرات سے دلسوزی کے ساتھ کہتا ہوں کہ جو مبتلا ہے ان کو بھی ایک نسخہ بتاتا ہوں. ہمارے بزرگ کبھی بھی کسی شخص کی دل آزاری نہیں کرتے اور ہم بھی نہیں کرتے، لیکن ہمدردی اور خیرخواہی ضرور کرتے ہیں. حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ، ہمارے پردادا پیر، انہوں نے فرمایا کہ حرام کی نوکری یہ ہو یا اس کے علاوہ کوئی بھی حرام کی نوکری ہو، تو اس میں آدمی اگر مبتلا ہے خوب توبہ استغفار کرتا رہے، حلال کو ڈھونڈتا رہے، اگر حلال مل جائے تو جب حرام کی چھوڑے، حلال کی نہ ملے تو حرام کی نہ چھوڑے، توبہ استغفار کرتا رہے. اگر جذبات میں آ کر چھوڑ دے گا، آگے نوکری نہ ملی تو کافر ہونے کا خدشہ ہے. فرمایا کہ اگر حرام میں مبتلا ہے تو گنہگار ہے، توبہ کرتا رہے، امید ہے درگزر ہو جائے، لیکن اگر نوکری چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کو برا کہہ بیٹھا تو کافر ہو گیا، تو دین سے بھی جاتا رہے گا. تو جہاں کہیں ابتلا ہے تو یاد رکھیے، بہت گڑ گڑا کے اس سے کہیں یا اللہ مبتلا ہوں، بڑا شرمندہ ہوں، بہت معافی چاہتا ہوں، اور اس طرح سے استغفار کا سلسلہ جاری رکھے، اللہ پاک سے معافی مانگتے رہے اور حلال کو اور پاکیزہ کو ڈھونڈتے رہے. اور جہاں کہیں بھی جو شروع ہو معاملہ، ہمت کر لے حرام کی مل رہی ہو اور نہ کریں، آئندہ چل کر آزمائش کے بعد دروازہ کھل جاتا ہے اور اللہ پاک حلال عطا فرما دیتے ہیں. میرے کتنے شاگرد ہیں، والد نے بہت اصرار کیا کہ تم یہ بینک کی نوکری یا انشورنس کی کر لو، بھوکے مرد وہ کیا نام بیٹھے ہو گھر میں، مفت کا کھا رہے ہو اور دے تانے، دے لڑائیاں، دے گالیاں، دے گفتاریاں. مجھ سے تعلق تھا، میں نے کہا کہ ہرگز نہ کرنا، کوشش جاری رکھو. تو اللہ تعالیٰ کا کرنا ہوا، ایک نہیں ماشاءاللہ کتنے ہیں، کوشش کرتے رہے، اللہ پاک نے آگے چل کر جو انہیں کامیابی عطا فرمائی تو ماشاءاللہ حلال روزی ملی اور بڑی عزت کی ملی، آرام سکون سے وقت گزرتا ہے اور بہت اللہ پاک کی مہربانیاں ہوتی ہیں. ایک نوجوان باشرا میرے شاگرد، کوشش کرتے رہے، والد کی گالیاں کھاتے رہے. میں نے کہا جواب کچھ مت دینا، مارے تو پٹ لینا، اف بھی مت کرنا، اور کسی بات میں ان سے تو تڑاک مت کرنا. چنانچہ وہ کہتے رہے، خوب برا کرتے کہتے تھے کہتے تھے. ایک جگہ سے وکنسی نکلی تو وہ وہاں گئے، رابطہ کیا. اللہ تعالیٰ کی شان ہے، انٹرویو کے لیے جب گئے تو وہاں انٹرویو لینے والوں میں بڑے اچھے اچھے لوگ تھے، مذہبی حضرات تھے. تو انٹرویو دینے کے لیے بتیرے لوگ آئے ہوئے تھے. جب ان کا نمبر آیا تو ان سے تعارف حاصل کیا، بھئی آپ کون ہیں، کس سلسلے سے آپ کا تعلق ہے، جو اس عمر کے اندر آپ کی داڑھی پوری، سر کے اوپر ٹوپی اور مولوی صورت ہے، آپ کیا کچھ پڑھ رکھا ہے. انہوں نے بتایا جو کچھ بھی پڑھ رکھا تھا، اور بھی معلومات حاصل کی. تو انہوں نے بتایا کہ میرا تعلق، میرے متعلق ذکر کیا. پھر حضرت والا حضرت ڈاکٹر عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا نام لیا تو کہنے لگے ماشاءاللہ جبھی تو. پھر انہوں نے کہا کہ اور جو باتیں کچھ پوچھنی تھی پوچھ لی، اور کہا کہ آپ بے فکر ہو جائیں، آپ کی نوکری ہو گئی ہے. اب صرف اتنا ہے کہ چونکہ قانونی کاروائیاں کرنی ہوتی ہیں تو اس میں 4 مہینے 6 مہینے لگیں گے، لیکن انشاءاللہ آپ کے پاس لیٹر آ جائے گا اور آپ ملازم ہو جائیں گے. مجھ سے ذکر کیا، دعا کا سلسلہ برابر جاری رہا، وہ بھی دعا کرتے رہے، میں بھی دعا کرتا رہا. پھر وہ مبارک دن آیا کہ خوشخبری آ گئی، لیٹر آ گیا، ڈیوٹی پر چڑھ گئے. میں نے ہمیشہ سمجھایا ان کو بھی اور سب کو سمجھاتا ہوں، میرے جتنے تعلق والے ہیں اور آپ حضرات جو محبت سے میرے پاس آتے ہیں، اپنی ذمہ داریاں نہایت دیانتداری سے پوری کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے تعلق صحیح رکھیں، اور کبھی کوئی گڑبڑ نہ کریں، کوئی فراڈ نہ کریں، دھوکے بازی نہ کریں، جھوٹ نہ بولیں. تو انہیں بھی یہی سمجھایا تھا، وہ کام میں لگ گئے. افسران اس قدر خوش اور کہنے لگے کہ بڑا دیانتدار بچہ ہے. تو ان کو اللہ پاک نے نوکری دی، اور پھر ہر تھوڑے دن کے بعد کچھ سلسلہ ترقی کا ہوتا رہا ہوتا رہا. اللہ پاک کا کرنا ہوا کہ شادی کا جب مسئلہ آیا تو باپ نے پھر ان کو کہا، بڑے بڑے بھالے مارے، اور کہا کہ تیری شادی کون کرے گا، منہ پر تو تیرے اتنی بڑی داڑھی ہے، ملہ بنا پھرتا ہے، تجھے لڑکی کون دے گا؟ اللہ کا کرنا ہوا کہ ہمارے بزرگوں سے وابستہ ہیں ایک بزرگ، انہوں نے ضرورت تھی، بیچ میں کسی نے سلسلہ کرایا، دیکھا دیکھتے ہی وہ بھی بڑے خوش ہو گئے کہ بھئی یہ تو ماشاءاللہ اہل حق میں سے اور اپنے آدمی ہیں، رشتہ ہو گیا تو ماشاءاللہ رشتہ بھی ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ ماشاءاللہ اب ان کے تین بیٹے ہیں۔ تو بیوی اچھی مل گئی، نوکری اچھی مل گئی، اللہ رسول بھی پوری طرح سے راضی رہتے ہیں، ظاہر ہے کہ ان کی اطاعت اور فرما برداری میں رہتے ہیں، اور گناہ کوئی نہیں کرتے، فراڈ کوئی نہیں کرتے۔ اسی طرح اور بھی میرے ایک شاگرد ہیں، جب ان کا ہمارا وہاں فیڈل ایریا میں سلسلہ ہوا، مجھ سے قرآن پاک پڑھا، بڑی عمر میں بچوں والے تھے جب، تو ان کو بھی سب کو سمجھاتا رہا، تو اس طرح سے ماشاءاللہ آج آپ انہیں دیکھیں تو شیر ببر ہیں، اور اپنے ادارے کے اندر بہت بڑے عہدے پر ہیں۔ اب سے کچھ پہلے بہت اچھے عہدے پر تھے، تو ان کے افسر نے اس خیال سے آگے رپورٹ لکھ کر بھیجی کہ کارکردگی بہت ہی اچھی تھی۔ جب افسر اعلیٰ نے رپورٹ پڑھی تو کہنے لگے کہ میاں ایسے آدمی کی تو مجھے ضرورت ہے، انہیں یہاں دے دو۔ کہنے لگے یہ رپورٹ میں نے اس لیے تو نہیں لکھی تھی آپ کے پاس کہ آپ اس آدمی کو مجھ سے لے لیں۔ تو یہ سب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ جب راضی ہوتے ہیں کرم فرماتے ہیں۔ میرا عرض کرنے کا مقصد ہے کہ اگر تھوڑا بہت کچھ امتحان پیش آئے تو گھبرائیں نہیں، اللہ سے مانگے جائیں، گڑ گڑائے جائیں، نماز حاجت پڑھ پڑھ کے روزی مانگے جائیں، انشاءاللہ رستہ کھل جائے گا۔ حرام کی طرف کبھی بھی چلے گئے تو یاد رکھیے پریشانیاں جائیں گی نہیں، جان چلی جائے گی، زندگی چلی جائے گی، خرابیاں پیدا ہو جائیں گی، لیکن سر پر اتنا بڑا بوجھ بن جائے گا مصیبتوں کا کہ وہ آگے بھی پریشان کریں گی۔ تو اس لیے حلال کی فکر رکھیں، اور اسی طرح یاد رکھیں زبان، ناک، کان، آنکھ، ہاتھ، پاؤں، سب چیزیں ان کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں رکھیں، ان سے کسی قسم کا کوئی گناہ نہ کریں، دل کو صاف رکھیں، خیالات پاکیزہ رکھیں، اللہ کے نیک بندوں کی صحبت میں بیٹھا کریں، انشاءاللہ کندن بن جائیں گے۔ صحبت صالح ترا صالح کنات، اور صحبت صالح ترا صالح کنات، اچھوں کے پاس بیٹھتے اٹھتے رہیں گے وہی رنگ چڑھ جائے گا۔ ماشاءاللہ میں جمعے میں دیکھتا ہوں، ابھی دیکھتا ہوں، تو یہ سب کیا ہے؟ ماشاءاللہ اہل حق کے مجمع جہاں بھی دیکھ لیں، مدارس میں دیکھ لیں، مساجد میں دیکھ لیں، اور اسی طرح سے جہاں کہیں بھی محافل ہوتی ہیں، اہل حق کے بیان ہوتے ہیں، وہاں دیکھ لیں، تو اللہ تعالیٰ نے جو نور دیا ہے اسلام کا اور اس ایمان کا، تو وہ شان الگ ہی رکھتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے بھی دیکھ لیجئے کہ شوق میں امامے باندھ کر آتے ہیں، اور بڑے بھی امامے باندھ کر آتے ہیں، کس قدر اللہ پاک نور بخشتے ہیں۔ اور اگر دوسری طرف چلے جائیں تو پھر وہ جو ظاہر ہے کہ جو بنتے ہیں ویسے ہی لگتے ہیں۔ ایک لڑکا ہمارے پاس بیٹھتا اٹھتا رہا، اور قد اس کا زیادہ نہیں ہے، اتنا ہے، نماز پڑھتا تھا، بیٹھتا اٹھتا رہا، تو اس نے کرتا پاجامہ پہنا، سفید ٹوپی پہنی، مولوی صاحب لگنے لگا، بڑا نور نمک برسنے لگا۔ ہم تو ہمارے ساتھ والے بھی اور ڈاکٹر صاحب بھی کہنے لگے کہ بڑا اچھا لگتا ہے یہ بچہ۔ تھوڑے عرصے لگا رہا تو رنگ روپ زبردست چڑھ گیا نور کا، اور تھوڑے دن کے بعد بدماش بھاگ گیا۔ اب وہ نماز نہیں پڑھتا، وہی چڈا پہنے پھرتا ہے، تو اندازہ کیجئے کہ چڈا ہو گیا اس کا، برشٹ ہو گئی، ننگے سر ہو گیا، بال بکھرے رہتے ہیں، تو اس کا وہ رنگ بالکل مختلف ہی ہو گیا۔ تو صلحاء کی صحبت میں صلحاء کا رنگ چڑھتا ہے، اور سب سے زیادہ اور پیارا رنگ اور ایک ہی رنگ جو مقبول رنگ ہے، وہ ہے اللہ کا رنگ، یعنی دین اسلام کا رنگ۔ صبغت اللہ ومن احسن من اللہ صبغتا ونحن له عابدون، اللہ کا رنگ، اور سب سے اچھا اور پیارا رنگ اللہ کا رنگ ہے، یعنی دین اسلام کا رنگ۔ اور فرمایا کہ اقرار کرتے ہم کہ ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں، یعنی صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ تو یہ صبغت اللہ جو ہے، اس رنگ کو اپنے اوپر چڑھانے کی ضرورت ہے، اور یہ رنگ چڑھے گا جبکہ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں اور میرے ماں باپ آپ پر قربان آپ کے اتباع کریں گے، یہ رنگ خود بخود چڑھے گا۔ اب آپ یہ حضرات ہیں ماشاءاللہ کتنے تھے جو کبھی داڑھی مونڈتے تھے، پتلون پہنتے تھے، برشٹ پہنتے تھے، اور اسی طرح سے خرافات میں ڈوبے رہتے تھے، بڑی فلمیں دیکھا کرتے تھے، اور نمازیں نہیں پڑھا کرتے تھے، اور بدماشیاں بھی کرا کرتے تھے، لیکن جب آنے لگے اور بیٹھنے لگے تو دل میں آخرت کی فکر جو ہے وہ پیدا ہونے لگی، اور اس طرح سے اللہ کی مہربانی ہو گئی، آہستہ آہستہ گناہوں سے نفرت اور نیکیوں کی رغبت بڑھی، تو حال کتنا اچھا ہو گیا کہ اللہ پاک نے مہربانی کر دی اور کام ٹھیک ہو گیا۔ میں آزما لیتا ہوں، اور اندازہ لگا لیتا ہوں. جس کا دل کا حال اچھا ہو گیا وہ بعد میں بھی بالکل پھر مضبوط رہتا ہے, ہم اس کو دیکھیں یا نہ دیکھیں وہ پھر اسی رنگ کے اندر پکا رہتا ہے, اور جو کچا ہے اس کا معاملہ ہمارے سامنے کچھ اور بعد میں کچھ. ایک دفعہ ہمارے سامنے کچے کچے شاگرد تھے, شروع تعلق تھا. اسکوٹر پر میں ایک جگہ جا رہا تھا, وہ ادھر سے دو تین آ رہے تھے ایک اسکوٹر کے اوپر, اور حال حلیا مختلف تھا, ننگے سر, زیادہ گیر بنے ہوئے, گریبان کھولا ہوا, اسکوٹر جو تھا وہ بڑی سے تیزی میں چلا کے آ رہے تھے. موڑ ایسا ہوا کہ اچانک وہ بھی اور میں بھی آمنے سامنے ہوئے, تو ظاہر ہے استاد کو دیکھ کے ان کی حالت خراب ہو گئی, گرتے گرتے بچے. رکے, سلام کیا, میں نے کہا نالائق ہو, اگر اپنا حلیہ اور حال صحیح رکھتے تو گھبراتے کیوں؟ اس کا مطلب یہ سمجھ میں آ گیا کہ تم ہمارے پیچھے اس بدماشی کے اس میں رہتے ہو ننگے, اور جو پکا ہو گیا اس کو کہیں بھی دیکھیں وہ سر پر ٹوپی رکھے گا, وہی لباس ہوگا اس کا, کہیں بھی ہو آپ اچانک دیکھ لیں اس کو یا اہتمام کے ساتھ دیکھ لیں, وہ اس کا رنگ بدلا ہوا نہیں, ایک ہی رنگ رہتا ہے. اور ہمارا آپ کا ہونا یہی چاہیے. ہم میں بھی ابھی بہت سے ایسے ہیں جو ابھی پکے نہیں کچے ہیں, یہاں آئے تو ٹوپی پہن کر آئے, امامہ باندھ کر آئے, تقریبات میں دیکھتا ہوں تو ننگے سر آ جاتے ہیں. بھائی تقریب کے اندر ٹوپی اور امامے نے کیا کاٹ لیا بیچارے نے جو اس کو گھر چھوڑ کر آ گئے؟ ارے اس سے تو اور عزت بڑھتی ہے. تو بہرحال عرض کرنے کا مقصد ہے کہ دل کی حالت اچھی ہو جائے اور اس کے اندر دین اور اللہ رسول کی عظمت اور محبت جب رچ بس جائے گی تو پھر باہر بھی ٹھیک ہو جائے گا, اور اس کو رچانے بسانے کی ضرورت ہے. عورتوں میں بتیری عورتیں بے پردہ آتی تھیں, باتیں سنتے سنتے آخرت کی فکر ہو گئی. جوان بچیاں بھی کتنی آتی ہیں اہلیہ بتاتی ہیں, اور دوسری عمر کی عورتیں بھی آتی ہیں کہ برقعے پہن لیے, چہرے ڈھانپ لیے, اور یہ سب کچھ کیا ہے؟ جب دل میں لگ جائے تو پھر آدمی تیاری کرتا ہے. بعض وقت تو ایسا بھی ہوا کہ مخالفت زبردست, برقعے کی سخت مخالفت, کہہ دیا کہ میں کبھی نہیں پہن سکتی, میرے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جو وجود پر برقع آ جائے. اور اب اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ برقعے کے اندر مستور ہوتی ہے. بہرحال ہمیں آپ کو اپنے ظاہر اور باطن کی فکر کرنی چاہیے, اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرتے رہنا چاہیے. اسی میں ہماری آپ کی کامیابی ہے, اور بدعات اور رسومات اور گناہوں سے ہمیشہ دور رہیں. حلال کا لقمہ بہت معنی رکھتا ہے, اور یہ حلال کا لقمہ تھوڑا سا یہ حرام بہت زیادہ سے کہیں بہتر اور کہیں اچھا ہے, کہیں افضل ہے, اور بے شمار فضائل کا حامل ہے. یہ لقمہ حلال, اس کو حاصل کرنے کے لیے اب بھی اس دور میں بھی بعض حضرات وہ ہیں کہ جو اس قدر محنت کرتے ہیں, مشقت اٹھاتے ہیں اور لقمہ حلال کی فکر رکھتے ہیں. حقیقت ہے جو آدمی حلال کی فکر رکھے گا اللہ پاک اس کی زندگی کے اندر سکون بھی ایسا ہی پیدا فرما دیں گے, اور اس کو سرور بھی ایسا ملے گا, اور سب سے بڑھ کر اللہ رسول کی رضا اور قرب جو مطلوب و مقصود ہے وہ نصیب ہوگا. میرے محترم دوستو, بزرگو, نواں جو مضمون ہے وہ حرام سے بچنے کا ہے. ابلیس کو بڑی خوشی ہوتی حرام میں مبتلا کر کے. اب وہ حرام صرف مال ہی کے متعلق نہیں, میں نے عرض کیا تمام شعبہ زندگی سے متعلق, آنکھیں ہوں, زبان ہو, کان ہو, ہاتھ ہو, پاؤں ہو, کچھ بھی ہو, حرام سے بچنا جو ہے یہ بہت کار آمد ہے, اور اس کے فوائد و ثمرات بڑے اچھے ہیں. بزرگان دین تو مشتبہ سے بھی بہت دور بھاگتے ہیں, اور لوگوں کا حال یہ ہے کہ جہاں اللہ رسول کی تعلیمات کی عظمت نہیں, کہتے ہیں آنے دو اور کھانے دو. آنے سے مطلب ہے, اور اس کے پھر اچھے اثرات ان پر مرتب نہیں ہوتے. بتیرے لوگ ہیں جو اللہ رسول سے بہت زیادہ دور اور تعلیمات اسلامی سے دور, ان کو اگر کوئی چیز مل جاتی ہے ناجائز طریقے سے تو وہ اس کو اپنے لیے حلال ہی سمجھتے ہیں, توحفہ خداوندی سمجھتے ہیں. یاد رکھیے ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے دین میں سارے احکام ہمیں آپ کو بیان کر دیے, عطا کر دیے, اس کے مطابق ہمیں آپ کو عمل کرنا ضروری ہے. پڑی ہوئی چیز ملی اس کے بھی احکام ہیں, اور کہیں سے اٹھا لی زبردستی اس کے بھی احکام ہیں. کتنے آدمی ہیں سودا خرید رہے ہیں, مونگ پلیاں خرید رہے ہیں, دو چار کھڑے کھڑے مفت میں کھا جاتے ہیں, کیا حق پہنچتا ہے مفت کے کھانے کا؟ ابھی اسی حج کا ایک واقعہ ہوا بڑا سبق آموز. کھجوروں کے لیے جب ہم گئے تو دکانداروں سے پوچھنے کے بعد کھجور ہم کھا لیتے تھے, وہ جب کہہ دیتا تھا کہ ہاں آپ کے لیے حلال ہے آپ کھا سکتے ہیں, پیٹ بھر کے کھا سکتے ہیں, تو ہم چکھ لیتے تھے. ہمارے ساتھیوں میں سے ایک نوجوان ساتھی تھا, اس نے ایک دکان سے بغیر پوچھے ایک کھجور کھا لی اور وہاں سودا بھی نہیں لیا اور چل بھی دیے. تو بعد میں آ کر کچھ تذکرہ ہوا کہ بھئی اگر کسی شخص نے کوئی بھولے سے یا کسی سے جان بوجھ کر بغیر اجازت کے کسی کے یہاں کھجور کھا لی ہو تو معافی تلافی ابھی تو ممکن ہے کہ مدینہ منورہ کے اندر ہیں, بعد میں بڑی مشکل ہو جائے گی. چنانچہ ان کو فوراً احساس ہو گیا, سمجھ لیں آپ کے دوبارہ گئے اور دکان پر جا کر مالک سے معافی مانگ کر آئے, جب جا کے دل کو اطمینان ہوا. بہت بڑی بات ہے اور ایسا ہونا چاہیے, ہماری آپ کی سوچ ایسی ہی ہونی چاہیے کہ اپنے ذمے کوئی حق باقی نہ رکھیں. اور بھی چنے بیچنے والا بیچارہ چنا بیچتا ہے تو کھڑے کھڑے کچھ چنے منہ میں ڈال لیتے ہیں, یاد رکھیے ہمیں آپ کو اس کی اجازت نہیں ہے. اجازت لے کر کھائیں یا پیسے دے کر کھائیں. انگور بیچنے والا انگور بیچ رہا ہے, وہ تولنے میں لگا ہوا ہے یا دو چار انگور کھا جاتے ہیں, کبھی اس کی اجازت نہیں. اور اسی طرح سے بدترین ہیں وہ لوگ کہ کسی آدمی نے بیچارے نے سنبھال کر اپنی چیز رکھی تھی کہ بھئی کون ہاتھ لگائے گا, پلٹ کے گیا تو پتا چلا کہ صفایا ہی کر دیا, وہ تو بدترین ہے. اللہ پاک ہماری آپ کی سوچ نہایت ہی اچھی اور پاکیزہ رکھیں اور بلند رکھیں. آپ کو مختصراً وقت تو ہو رہا ہے, دل نہیں مانتا سنا دوں, اگرچہ آپ پہلے بھی بارہا سن چکے ہیں لیکن آج پھر موقع مناسب معلوم ہو رہا ہے اور اللہ پاک یاد بھی دلا رہے ہیں تو سنا ہی دوں, قدر اختصار کر لیتا ہوں. ایک بزرگ تھے, سفر کر رہے تھے نہر کے کنارے کنارے, نہر میں ایک بڑا بہترین سیب بہتا ہوا آ رہا تھا, دیکھ کے منہ میں پانی آیا اور بے دھیانی ہو گئی, آگے کو لپک کے سیب اٹھایا اور کھا لیا. کھاتے ہی احساس ہوا کہ برا کیا میں نے, میری ملکیت تو تھی نہیں, مالک کی اجازت بھی نہیں تھی. بڑے پریشان ہوئے, کنارے کنارے آئے تو آگے آ کے ایک باغ تھا کنارے پر, اس کا درخت جو تھا وہ بالکل نہر کے کنارے تھا, اس میں وہی سیب لدے ہوئے تھے, دیکھ کر سمجھ گئے اس میں سے ٹوٹ کے گر گیا. اب وہ دروازہ ڈھونڈنے لگے باغ کا, جب دروازہ ڈھونڈا تو وہاں اندر داخل ہوئے تو دیکھا کہ ایک آدمی کام کر رہا تھا, سلام کیا, سلام کرنے کے بعد کہا کہ بھائی مجھ سے غلطی ہو گئی, میں نے آپ کا ایک سیب کھا لیا, مجھے آپ معاف کر دیں. انہوں نے کہا جی میں تو مالی ہوں, مالک تو نہیں ہوں, مالک سے آپ بات کرنا, مالک فلاں وقت آتے ہیں. انہوں نے بٹھا لیا, مالک آئے تو ان سے کہا کہ جناب والا بڑی غلطی ہو گئی مجھ سے, آپ مہربانی کریں مجھے معاف کر دیں, میں نے آپ کا سیب بغیر اجازت کے اس طرح اٹھا کے کھا لیا. انہوں نے دیکھا کہ یہ آدمی عجیب و غریب ہے, ایسا زبردست آدمی, انہوں نے کہا کہ بھائی ہم تو اس طرح معاف نہیں کرتے, اور جب تک ہم معاف نہیں کریں تو تم جا نہیں سکتے. پھنس گئے, کہنے لگے کہ شرائط ہیں, یہ شرائط پوری ہوں گی تو معافی کی امید ہوگی. ایک شرط تو یہ ہے کہ میرے یہاں آپ کو ملازمت کرنی ہوگی کچھ عرصے, اور ایک شرط یہ ہے میری ایک بیٹی ہے, آنکھوں سے اندھی ہے, ہاتھوں سے لنڈی ہے, پیروں سے لولی ہے, اور کانوں سے بہری ہے, زبان سے گونگی ہے. مطلب یہ ہے کہ سب اعضاء وغیرہ سب گنا دیے, اس سے تمہیں شادی کرنی ہوگی. مرتا کیا نہ کرتا, جا بھی نہیں سکتے, پھنس گئے, ایک سیب کھانا مہنگا پڑ گیا, تو رہنا منظور کر لیا. کچھ دن انہوں نے کام کرایا اور اس کے بعد نکاح پڑھا دیا, اور نکاح پڑھانے کے بعد فرمایا کہ دروازہ بتا دیا کہ یہ سامنے جو دروازہ ہے وہ کھول کے آپ چلے جائیں, اس میں آپ کی دلہن بیٹھی ہیں. تو سسر صاحب نے جو شرطیں بتائی تھی اور جو صفتیں بتائی تھی کہ نابینا بھی ہے اور گونگی بھی ہے, بہری بھی ہے, اور لنڈی بھی ہے, لولی بھی ہے, تو ظاہر ہے پھر شکل صورت ذہن میں کیسی آئے گی, اور رنگ کی کالی بھی ہے, یہی خیال میں آئے گا نا, جب سبھی کچھ نہیں ہوگا تو رنگ روپ بھی نہ ہوگا. جیسے ہی دروازہ کھولا تو دیکھا کہ سامنے بستر پر ایک سور پری جیسی ایک عورت بیٹھی ہے لڑکی, مارے ڈر کے واپس نکلے, دروازہ بند کیا اور بھاگ لیے. پھر سسر صاحب کے پاس آئے, کہا کہ مجھ سے کچھ غلطی ہو گئی جاننے میں یا جاننے میں, آپ دروازہ بتا دیں کہ میری دلہن کا کون سا دروازہ ہے. میں اس دروازے میں گیا تھا تو وہاں تو جو آپ نے صفتیں بتائی تھی ایسی تو کوئی عورت نہیں ہے. بٹھایا, کہا کہ بتاؤ کیا ہوا. کہنے لگے بس میں تو دروازہ کھول کے اپنے اسی دھیان میں جا رہا تھا تو دیکھا وہاں تو کوئی بہت خوبصورت پری پیکر بیٹھی ہوئی ہے, وہ صفت بیٹھی ہے. میں تو گھبرا گیا اور نکل کے بھاگا, کیونکہ آپ نے کہا تھا اندھی بھی ہے, گونگی بھی ہے, بہری بھی ہے, لولی اور لنگڑی بھی ہے, سب کچھ ہے. تو بہرحال انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے, میری بیٹی وہ ہے کہ جس نے آج تک کبھی غلط چیز کو دیکھا نہیں, اس لحاظ سے وہ اندھی ہے, اور میری بیٹی نے کبھی کوئی غلط چیز سنی نہیں, اس لحاظ سے وہ بہری ہے. میری بیٹی وہ ہے کہ جس نے زبان سے کبھی کوئی غلط چیز نہیں نکالی, اس لیے وہ زبان سے گونگی ہے, اور کبھی ہاتھ سے کوئی غلط اور ناجائز چیز نہیں پکڑی, اس لیے ہاتھ سے لنجی ہے, اور پیروں سے کبھی ناجائز کام کی طرف نہیں چلی, اس لیے وہ لولی ہے. تو میں نے یوں کہا تھا یہ میری بیٹی ہے, تو پھر بہت خوش ہوئے اور اللہ پاک کی شان ہے وہاں رہتے رہے. اور اس کے بعد جو اللہ پاک نے اولاد عطا فرمائی تو سسر بھی ایک بہت زبردست ہستی تھے, یعنی سسرال پوری ہی, اور ادھر یہ, تو بعد میں جو اللہ پاک نے اولاد عطا فرمائی تو وہ اولاد ایسی ہوئی کہ دنیا کائنات میں اللہ پاک نے ان کو شہرت عطا فرمائی. بہت سونے تو سن رکھا ہے, ذہن منتقل ہو گیا ہوگا, اور جنہوں نے نہیں سن رکھا جستجو بڑھ رہی ہوگی. وہ اس امت کی مایا ناز ہستی اور بہت مشہور و معروف ہستی جن کو اللہ پاک نے بڑا عروج عطا فرمایا اور بہت اونچا مقام عطا فرمایا, وہ ہستی کون ہے؟ وہ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ. ایسی پیاری ماں اور ایسے پیارے باپ, ایسا ددیال اور ایسا ننیال. تو یہ پرہیزگاری اور تقوی اور اللہ کا خوف, اللہ کی عظمت, محبت, پاکیزگی, اس کے بڑے فضائل ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو پاکیزگی عطا فرمائے, ان کا کرم ہو, گناہوں سے بیزار فرما دے, ہمارا اندر اور باہر اللہ پاک سنوار دے. دعا کر لیجیے. باقی یار زندہ صحبت, باقی انشاءاللہ مضمون آئندہ جمعے کو. زندگی بخیر, اور یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہو کہ ہماری آپ کی حالتیں اچھی ہو جائیں. جناب عبد الرشید صاحب کی اہلیہ صاحبہ تحسین بانو صاحبہ کا انتقال ہو گیا ہے, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, اللہ پاک ان کی قبر کو نور سے پر فرمائے, جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنائے, جنت الفردوس میں اعلیٰ تعالیٰ مقام عطا فرمائے. اللہ پاک جناب رشید صاحب کو اور تمام لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے. ان کے لیے ایصال ثواب کرتے رہیں اور انفرادی طور پر ایصال ثواب کریں اور بخشتے رہیں, مغفرت کی دعا کرتے رہیں, یہی مسنون طریقہ ہے. اجتماع نہ کریں اور کسی چیز کا, جیسا کہ عام طور سے بدعتیوں کے یہاں جمعرات کی فاتحہ, دسویں کی فاتحہ, سوئم کی فاتحہ, چالیسویں کی, بیسویں کی, تیسویں کی, یہ فاتحہ کا سلسلہ یہ بدعت کی طرف سے ہے, اہل بدعت کی طرف سے. اس سے اجتناب کریں. روزانہ آپ ایصال ثواب کریں اور ان کی مغفرت کی دعا کریں. کھانا کھلا سکتے ہوں, کھانا پکا کے غریبوں کو کھلا کے اس کا ثواب پہنچائیں. کپڑے پہنا سکتے ہوں, کپڑے پہنا کر غرض کے کوئی بھی نیکی کا کام کر کے آپ اس کا ثواب ان کو پہنچا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کریم ہے, اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے اور ان کا کرم ہو. آخر میں مختصر عرض کر کے کہ آپ اور ہم اس مبارک مہینے کا بہت وہ کرتے ہیں کہ مبارک مہینہ, تو یاد رکھیے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش کے متعلق تواریخ میں آیا ہے اور تاریخ مقرر نہیں ہے, اقوال بہت مختلف ہیں. بہرحال حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اس مہینے کے بارے میں کوئی فضیلت وارد نہیں ہوئی ہے. ہم آپ آئندہ بھی خیال رکھیں. گزشتہ کل یا پرسوں میری دلہن سے کسی نے سوال کیا کہ کتنے روزے ہیں, تو یاد رکھیے اس میں ایک بھی روزہ نہیں. اسی طرح سے جو نیکیاں روز کرتے ہیں وہی کرتے رہیں, اور کوئی اپنی طرف سے ایجاد بندہ کا طریقہ اختیار مت کیجئے, ورنہ بدعت اور رسومات میں مبتلا ہو کر اہل بدعت میں جا پڑیں کہیں اور نیکی سے جاتے رہیں، اس لیے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں کو مضبوطی سے تھامے رہیں، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس ارشاد کو ذہن میں رکھیں، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین حضو علیہ بن نواجز، کہ میری سنت کو مضبوطی سے تھامے رہو اور میرے خلفاء کی سنت کو اور طریقے کو اور مضبوطی سے ان کو تھام لو، ہمارے آپ کے لیے قرآن و سنت کے علاوہ باقی ساری چیزیں مسترد ہیں، اس لیے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات موجود ہیں، ہمارے آپ کے سامنے ان پر عمل پیرا رہیں اور اپنی دونوں جہان کی زندگی بنا لیں اور سنوار لیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ اچھی توفیق عطا فرمائے، حق و اللہ پاک غلب عطا فرمائے، بدعات و رسومات کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ کے لیے نیست و نابود فرما دے، اور اللہ پاک کی مہربانی ہو دعا کر لیجیے۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم، اللهم انت السلام منك السلام تبارك هذا الجلال والإكرام، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، اللهم اغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب الدعوات، اے الہ العالمین طاعت کی خوب توفیق عطا فرمائیے، گناہوں اور برائیوں سے بچائیے، اور قدم قدم پر حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کامل اتباع نصیب فرمائیے، کامل مشابہت نصیب فرمائیے، ضالین اور مغضوبین کی پیروی اور مشابہت اور غلامی سے بچائیے، آپ ہمارے ہو جائیے اور ہمیں اپنا بنا لیجئے، دونوں جہان کے آپ کاملہ نصیب فرمائیے اور اپنی رضا کاملہ نصیب فرمائیے، اے اللہ جب تک زندہ رکھیں اسلام پر مضبوط رکھیے اور عزت کی زندگی عطا فرمائیے، اور جب دنیا سے اٹھائیں خاتمہ ایمان پر فرمائیے اور عزت کی موت عطا فرمائیے، اے الہ العالمین ہم آپ کے گنہگار بندے اور بندیاں آپ کے دربار میں حاضر ہیں، اے اللہ ہماری سب کی مغفرت فرمائیے، اے اللہ حضور کی ساری امت کی مغفرت فرمائیے، تمام گناہوں کو معاف فرما دیجئے، اے اللہ ہم سے یہیں درگزر فرما دیجئے، ہم سے کسی بھی بات پر نہ یہاں معاوضہ فرمائیے، نہ برزخ میں معاوضہ فرمائیے، نہ آخرت میں معاوضہ فرمائیے، بس درگزر ہی فرما دیجئے، اور یا اللہ ہمارے تمام داغ اور دھبے دھو دیجئے، اے اللہ پاک و صاف فرما دیجئے، اے اللہ ہم سے جو کچھ بھی قصور اور خطائے سرزد ہوئی جان کر یا بھول کر، کھلم کھلا یا چھپ کر، اے اللہ آپ علیم و خبیر ہیں، ہمارے سارے گناہوں کو مٹا دیجئے، معاف کر دیجئے، رحمت کے سمندر میں ڈبو دیجئے، اور یا اللہ پاک کو صاف فرما دیجئے، ہم میں پیارے کے ماں باپ کی مغفرت فرمائیے، آبا اور اجداد اور امہات کی مغفرت فرمائیے، تمام عزیز و اقارب کی مغفرت فرمائیے، تمام اساتذہ اور مشائخ کی مغفرت فرمائیے، بزرگان سلسلہ کی مغفرت فرمائیے، اے الہ العالمین بیوی بچوں کی، بہنوں بھائیوں کی، بہوؤں کی، اور یا اللہ تمام شاگردوں کی، محبین محسنین اور معالجین اور تمام مومنین مومنات مسلمین مسلمات احیاء اور اموات سب کی مغفرت فرمائیے، اے اللہ آپ نے کس قدر ہم پر انعام فرمائے ہیں، احسان فرمائے ہیں، ہمیں آپ نے وجود عطا فرمایا، اور یا اللہ ایمان کی نعمت سے مالا مال فرمایا، اسلام کی نعمت سے مالا مال فرمایا، قرآن کی نعمت سے مالا مال فرمایا، اپنے نیک اور محبوب بندوں سے یا اللہ اہل حق سے وابستہ فرمایا، اے اللہ ہمیں بے آترا نہ چھوڑیے، یا اللہ آپ ہی ہمارے ماں اور ملجا ہیں، آپ ہی ہمارے سب کچھ ہیں، آپ ہی ہمارے مالک اور خالق ہیں، اے اللہ ہم پر رحمت کی نظر فرمائیے، حضور کی ساری امت کی مغفرت فرما دیجئے، حضور کی ساری امت سے درگزر فرما دیجئے، حضور کی ساری امت سے راضی ہو جائیے، اے اللہ یہ بدعات اور رسومات کے جو سلسلے ہیں انہیں یا اللہ ہدایت عطا فرمائیے، حضور کی کامل اتباع میں دونوں جہان کی کامیابی ہے، اے اللہ شیطان نے بہکا دیا، نفس نے بہکا دیا، انہیں آپ ہدایت عطا فرما دیجئے، اور یا اللہ ان کے دلوں میں حق اتار دیجئے، اور یا اللہ ہمیں مضبوطی عطا فرمائیے، اے اللہ آپ کے کرم ہی کرم ہے، یا اللہ ہمارے روئے روئے کو منور فرما دیجئے، اے اللہ ہر ظلمانی کام سے بچا لیجئے، تمام کفریات سے، شرکیات سے، بدعات اور رسومات سے، واہیات اور خرافات سے، الحاد و زندت سے، خود فہمی اور کج فہمی سے بچائیے اور شریعت مطہرہ پر پوری طرح چلائیے۔ اے اللہ ہم سب آپ کے بندے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، یا اللہ ہر قید سے مالا مال فرمائیے، ہر شخص سے اپنی حفاظت فرمائیے، اے اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرمائیے، مسلمانوں کو غیرت ایمانی حمیت اسلامی عطا فرمائیے، اے اللہ دشمنان اسلام کو، یہود و نصارہ کو، ان سودیوں کو، ان یہودیوں کو، اے اللہ ہم پر مسلط نہ فرمائیے، اے اللہ ظالموں کو ہم پر مسلط نہ فرمائیے، اے اللہ آپ ہی ہمارے مالک اور خالق ہیں، اپنا ہی محتاج رکھیے، اے اللہ اپنا کرم فرمائیے۔ یا اللہ آج امت بہت پریشان ہے، حیران ہے، یا اللہ گمراہیوں میں پڑ گئی، گناہوں میں پڑ گئی، شامت اعمال بھگت رہی ہے، اے اللہ اقراری مجرم آپ کے دربار میں، دس تو دعا ہے ہم، یا اللہ سب کی طرف سے معافی چاہتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، ندامت کا اظہار کرتے ہیں، سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، سب کو نیکیوں کی توفیق عطا فرما دے، سب کے دلوں کی حالت اچھی فرما دے، یا اللہ سب کو حضور کا سچا اور پکا امتی بنا دیجئے، اے اللہ گناہوں سے بیزار کر دیجئے، رسومات اور بدعات سے بیزار کر دیجئے، ہدایت عطا فرمائیے، ہمیں ہدایت پر مضبوط فرمائیے، اے اللہ ہر جمال عمال فرمائیے، اے اللہ کرم ہی کرم فرمائیے، اے اللہ کرم ہی کرم فرمائیے، اے اللہ کرم ہی کرم فرمائیے، آپ ہمارے رب ہیں، یا اللہ یہ سارے بندے اور بندیاں آپ سے التجا کر رہے ہیں، یا اللہ دونوں جہان کی سعادت عطا فرما دیجئے، یا اللہ رحمت عطا فرمائیے، مہربانی فرمائیے، کرم فرمائیے، اے اللہ ہم سے راضی ہو جائیے، یا اللہ ہم سے راضی ہو جائیے، یا اللہ ہمیں اپنے سے راضی کر لیجئے، قدم قدم پر حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتباع نصیب فرمائیے، اے اللہ خلاف اتباع سے ہر چیز سے بیدار کر دیجئے، اے اللہ حضور کی سنتوں کو زندہ کرنے والا بنا دیجئے، اے اللہ آپ ہمارے مالک ہیں، جب تک ہمیں زندہ رکھے، اسلام پر مضبوط رکھیے، عزت کی زندگی عطا فرمائیے، جب دنیا سے اٹھائے خاتمہ ایمان پر فرمائیے، اے اللہ ہر خیر سے مالا مال فرمائیے، شرور اور فتنوں سے مال یا اللہ محفوظ فرمائیے، بہت سے مصیبت زدہ پریشان حال آپ سے یا اللہ لو لگائے ہوئے ہیں، ان مظلومین کی، ان مصاب زدہ لوگوں کی امداد فرمائیے، ظالموں کو کہہ برے کردار تک پہنچائیے، عبرت کا نمونہ بنا دیجئے، ان کے شر سے مظلومین کو بچا لیجئے، اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جائیے، ہم سب کو اپنے سے راضی کر لیجئے، تمام بیماروں کو جو روحانی بیمار ہیں انہیں بھی، جو جسمانی بیمار ہیں انہیں بھی شفا کلی عطا فرمائیے، پریشان حالوں کو پریشانیوں سے نجات عطا فرمائیے، تنگ دستوں کو تنگ دستی سے نجات عطا فرمائیے، مقرور حضرات کو قرض کے بوجھ سے خلاصی عطا فرمائیے، بے اولادوں کو صاحب اولاد فرمائیے، یا اللہ ہم سب کے کام بنا دیجئے، یا اللہ ہم سب کے کام بنا دیجئے، یا اللہ ہم سب کے کام بنا دیجئے، ہم سب پر رحمت کی نظر فرمائیے۔ سمعنا واطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.